یہ سب پابندیاں ہیں جنہیں قبول کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے. اب کوئی شخص کہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر میں نے احرام پہنا ہوا ہے اور میرے سامنے شکار آ رہا ہے تو آخر کیوں نہ کروں, اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ بس روک دیا اللہ نے, اگرچہ اس کی حکمتیں بھی ہیں. اب دیکھیں کہ بے شمار لوگ جو حرم جاتے ہیں حج عمرے کی نیت سے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, اگر وہ ساتھ شکار کا پروگرام بنا کے چلیں تو آپ خود سوچیں کہ جانوروں کا کیا حال ہو, اور خود انسان بھی کئی ایک بیچ میں اس رش کی وجہ سے شکار ہو جائیں کہ وہ کریں جانور کو شکار اور لگ جائے کسی انسان کو. تو اس جگہ کو پرامن بنانے کے لیے یہ ایک پابندی لگائی گئی کہ شکار تک منع ہے, جو عام حالات میں جائز ہے. ایک بندہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سن کر ویسا ہی ہو جائے جیسے وہ چاہتا ہے اور اپنی مرضی چھوڑ دے. پھر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, اور کسی قوم کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کرے. شنآن, شان کہتے ہیں دشمن کو. آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ تو ایک موقع پر ان کو روک لیا گیا تھا اور عمرے کے لیے جانے نہیں دیا گیا, اور وہ رکاوٹ ایک ناجائز رکاوٹ تھی جو بالآخر صلح حدیبیہ پر منتج ہوئی. مسلمان عمرے کیے بغیر واپس آئے, جس کا انہیں بہت ملال تھا. اب حال یہ تھا کہ کئی کافر قبائل مسلمانوں کے علاقے سے گزرتے تھے حج عمرے کے لیے, تو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں بدلے کے طور پر مسلمان بھی ان کو گزرنے سے روک نہ دیں. فرمایا نہیں, لا يجرمنكم شنآن قوم على ان صدوكم عن المسجد الحرام, کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا ہے, ان تعتدوا, کہ تم بھی زیادتی کرنے لگو اور دوسرے لوگوں کو تم بھی اس سے روکنے لگو. نہیں, وتعاونوا على البر والتقوى, تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر, خواہ وہ کوئی دشمن ہی کیوں نہ کر رہا ہو. اچھا کام کوئی نان مسلم بھی کیوں نہ کرے, اس کے ساتھ بھی تعاون کرو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کے اندر کس قدر وسعت ہے. یہ وسعت آپ کو دوسروں کے ہاں کم ہی ملے گی, اور اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, کہ جب اسلام سے پہلے آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا جو معاہدہ مشہور ہے حلف الفضول کے نام سے, حلف الفضول کے نام سے, کیونکہ عرب بہت سی قبائلی جنگوں کی زد میں آ گئے تھے اور سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے. حرب فجار جو قیس اور قریش کے قبیلوں کے درمیان چھڑی, اس میں بھی بہت سی تباہی ہوئی. اس کے بعد کچھ صلح پسند لوگوں میں یہ احساس ہوا کہ کیوں نہ ان جنگوں کا سلسلہ روکا جائے. لہذا چند لوگ عبداللہ بن جدان کے گھر جمع ہوئے اور ایک معاہدہ کیا گیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے دیا جائے گا. اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. فضول اس لیے کہ اس میں بہت سے لوگ جو شریک تھے ان کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا. اگرچہ اس معاہدہ کا کوئی خاص فائدہ نظر نہ آیا اور قبائلی عصبیتیں ختم نہ ہوئیں, لیکن ایک اچھے کاز کے لیے یہ سب سوچا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ ہٹتا, اور اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں. یعنی صلح اور امن کے معاہدے کے لیے اگر آج بھی کوئی مجھے بلائے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے کہ اچھے کام کے لیے کوئی بھی آپ کو کہے, کوئی بھی آپ کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھائے تو تم اس کا ہاتھ تھام لو, اور اچھائی پر ایک دوسرے کے مددگار بنو. عموماً تعصب میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی بات ہمارے اپنے رشتہ دار کرے یا اپنے دوست یا اپنی کوئی پارٹی گرو کرے اس میں تو ہم پوری سرگرمی سے شریک ہوتے ہیں، اور اگر وہی اچھا کام کوئی اور کرنے لگے تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کی اچھائی کو مانتے ہی نہیں اور اس کو اچھائی سمجھتے ہی نہیں. جبکہ قرآن کا حکم کیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اور یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ہاں تمہارے دشمنوں نے تم پہ زیادتی کی لیکن اگر وہ کسی وقت نیکی کے کام یعنی عمرے کے لیے حرم جانا چاہ رہے ہیں تو تم ان کو نہیں روکو گے، کیونکہ تمہیں روکنے والے کوئی اور تھے اور یہاں سے گزرنے والے کوئی اور ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتہ، اب کچھ مزید پابندیاں. حرام کیا گیا تم پر مردار، مردار یعنی جو خود سے مر جائے، طبعی موت مر جائے. والدم، اور خون. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما، اور جو. اہلا، پکارا گیا. لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے. بہی، اس کو، جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، وہ بھی حرام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں حرام کی گئیں؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، جو چاہے کھانے دے، جو چاہے روک دے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام کر دے. لیکن اگر ہم کچھ حکمتوں پر غور کریں ان چیزوں کی حرمت کے بارے میں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی سائنٹیفک ریزن بھی ہے. جب کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کے جسم کا خون اس کے جسم کے اندر ہی رہ جاتا ہے، مختلف حصوں میں جم جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ خون جو ہے وہ جسم کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے، آکسیجن کو لے کے جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کے نکالتا ہے، پھر اس کے بعد جسم کے مختلف حصوں میں جو ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، مثلا خلیے روز مرتے ہیں، سیلز مرتے ہیں، تو مر کے وہ اندر ہی کہاں رہتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، خون کے ذریعے وہ گردوں تک پہنچتے ہیں ویسٹ مادے، اور پھر گردے ان کو باہر نکال دیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے پیشاب بھی حرام قرار دیا گیا، کیونکہ وہ بھی جسم کی گندگی کو نکال کے باہر لاتا ہے. اب اگر یہ سارے گندے مادے، مثلا ایک جانور عموماً خود سے کیوں مرتا ہے، جب وہ بیمار ہو، جب وہ بیمار ہے تو اس کے اندر اور بھی تعفن زیادہ ہے. اب وہ تعفن لیے ہوئے جو مر گیا، اب اس مرے ہوئے کو جب تم کھاؤ گے تو وہ ساری گندگی اس کے اندر ہوگی، تو اس لیے کیا کہا گیا کہ اس کو مت کھاؤ. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ جب کوئی جانور بیمار ہو جائے اور وہ مرنے کے قریب ہو، حضرت زواد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ بھیجتے اور فرماتے کہ اگر ان میں سے کوئی اونٹ چل نہ سکے اور اس کے مرنے کا خطرہ ہو تو اسے ذبح کر دو، پھر اپنی جوتی اس کے خون میں آلودہ کر کے اس کے پہلو میں مارو، پھر اسے تم نہ کھاؤ اور نہ تمہارا کوئی ساتھی کھائے. یعنی خود سے مرنے والا جانور بھی نہ کھایا جائے، لیکن اس کے ساتھ جو بیمار ہو جائے اور مرنے کے قریب ہو تو اسے مرنے کی تڑپ سے بچانے کے لیے ذبح کر دو، اور ذبح کر کے اس کا جو خون ہے اس کے پہلو پہ کیوں لگاؤ کہ دوسرے کوئی راستے میں اور آنے والے ہوں ان کو پتا ہو کہ یہ جانور جو تھا بیمار تھا اور اس لیے اس کو کھانے سے روکا گیا ایک طرح سے، ایک علامت کے طور پر. لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کھا سکتے ہیں، یعنی حرام نہیں ہو جاتا وہ، لیکن بیمار جانور کو نہ ہی کھایا جائے تو بہتر ہے. والدم، اور خون. خون کا جسم کے اندر سرکولیٹ ہی کیوں نہ کر رہا ہو تو خود اس کے اندر کئی ویسٹ مادے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب کوئی رگ کٹتی ہے اور خون تیزی سے باہر آتا ہے تو وہ ویسٹ مادے بھی تیزی کے ساتھ ساتھ باہر آ جاتے ہیں. اور کیا، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. پیچھے بھی اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے، مختصراً پھر بات کروں گی کہ خنزیر بنیادی طور پر گندگی کھانے والا جانور ہے، جنگلوں میں اکثر اور دیہاتوں میں گندگی اور کوڑے کے ڈھیر پہ نظر آتا ہے، نہ صرف یہ کہ دوسرے جانوروں کا بلکہ خود اپنا فضلہ بھی کھا لیتا ہے۔ جانوروں کے درمیان اس کی حیثیت، یعنی ایک صفائی کرنے والے جانور کسی ہے۔ آج کل ترقی یافتہ ممالک پورک کو اناج وغیرہ کھلا کر پالتے ہیں، اس کے باوجود اس کے گوشت میں خاص قسم کی بو ہوتی ہے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے بو کے ختم کرنے کے طریقے طرح طرح کے ایجاد ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کھانے میں مزیدار ہوتا ہے، لیکن ہر مزیدار چیز جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ پھر گندگی کھانے والے جانوروں کا مزاج بھی گندا ہی ہوگا، اور جب ہم ایسے مزاج والے جانور خود کھائیں گے تو ہمارے مزاج میں بھی وہ چیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کی شخصیت میں وہ جھلکتا ہے۔ اس کے گوشت میں ایک خطرناک بیماری ٹریچنوسس پیراسائٹس ہوتے ہیں، ٹریچنوسس کے پیراسائٹس ہوتے ہیں۔ اگر ایسی بیماری کے حامل پورک کو کھا لیا جائے تو وہ انسانی جسم میں بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ خنزیر کا گوشت دوسرے جانوروں کی نسبت جلدی گل سڑ جاتا ہے۔ دوسرے مویشیوں کی طرح اس کی کھال میں پسینے کے گلینڈز نہیں ہوتے، یعنی پسینے کے ذریعے خارج ہونے والی گندگی اس کے جسم کے اندر ہی رہتی ہے۔ خنزیر کے گوشت میں چربی کی مقدار دوسرے جانوروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس چربی کی وجہ سے بھی اس کا گوشت مضر ہوتا ہے۔ اس کی گریڈینس بھی بہت مشہور ہے، لیزی جانور ہے، کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے اندرونی اعضاء انسان سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے گوشت میں یورک ایسڈ کا لیول بھی بہت ہوتا ہے۔ گائے بکری کے جسم میں بھی کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو پکانے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سور کے بیکٹیریا ایک شیل کے اندر ہوتے ہیں جو پکانے سے بھی ختم نہیں ہوتے، لیکن کھانے میں جسم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اس کے علاوہ وہ جانور بھی حرام ہے کھانا جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر، چاہے حلال ہی کیوں نہ کیا جائے، خون نکال ہی کیوں نہ دیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ اور کیا حرام ہے؟ وَالْمُنْخَنِقَتُ، منخنقہ، انخناق سے، خنق کہتے ہیں گلا گھٹنے کو، خناق کی بیماری آپ نے سنی ہوگی، گلا گھٹ کے مرنے والی۔ جب گلا گھٹتا ہے تو جانور اناکسیا یا آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور تمام خلیے آکسیجن کی کمی کے باعث خاص طور پر متاثر ہوتے ہیں، ان میں دماغ اسپیشلی، یہ اعصاب پہ کنٹرول چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح والموقوذۃ، موقوذہ وقت سے ہے، سخت چوٹ کھا کر زمین پہ دے مارنا، یعنی ضرب سے مرنے والی۔ عرب جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ بعض اوقات جانور کو ڈنڈے سے مار کے کھا لیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں چوہا وغیرہ ڈنڈے سے مار لیا جاتا ہے نا، تو ایسے وہ بڑے جانور کو بھی مار کے ہلاک کر کے کھاتے تھے۔ اس سے بھی جانور شوق میں چلا جاتا ہے اور دماغ کی آکسیجن میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے مختلف نقصان دہ کیمیکلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جسم میں، یعنی اندر سیکریشن شروع ہو جاتی، اور پھر آکسیجن کی کمی سے ٹیشوز میں متاثر ہوتے ہیں۔ ان متاثرہ ٹیشوز سے مختلف مضر کیمیکلز نکلتے ہیں اور وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ پھر ہے النتیحہ والمتردیہ، متردیہ ہوتا ہے تردی، اوپر سے نیچے گرنا، جیسے چھت سے گر کے جانور مر جائے، یہ بھی ایک طرح سے سخت چوٹ کھانے کے ساتھ ہی شامل ہو جاتا ہے۔ والنتیحہ، سینگ کھا کے مرنا، ایک جانور دوسرے کو سینگ مار دے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انٹرنل انجریز ہوتی ہیں، اندرونی طور پر میدا یعنی لیور، سپلین وغیرہ پھٹ سکتے ہیں، انٹرنل بلیڈنگ، اور اندرونی چوٹ کی صورت میں ٹیٹنس کے بیکٹیریا جسم میں پروڈیوس ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی سینگ پر لگے ہوئے سپورز اور دیگر بیکٹیریا بھی زخمی جانور کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. یاد رہے کہ یہ سپورز جو ہیں وہ خطرناک چیز ہے جو آج کے مہلک ترین کیمیکل ویپنز میں استعمال کیا جا رہا ہے. لہذا ایسے تمام جانور نام لے کر اسلام نے کھانے منع کیے. جبکہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کیا تھا کہ گلا گھٹنے سے کیا نتیجہ نکلے گا، یا چوٹ لگنے سے، یا اوپر سے گرنے سے، یا سینگ لگنے سے، ان میں سے ایک ایک طریقہ اس لیے کھول کے بتایا گیا کہ کسی بھی چیز سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ خالی طبعی موت کہ کھڑے کھڑے مر جائے تو وہ حرام ہے، اور ان طریقوں سے کوئی حلت کا ثبوت نہ لے جائے کہ ان کو ذبح کے برابر نہ قرار دے دے. وما اکل السبع، اور وہ بھی نہ ہو جس کو درندے کھائیں، کیونکہ جو درندے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے دانتوں پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو جانور کے جسم پہ جانے سے اس کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. مثلا شیر نما درندوں کی تھوک میں ریبیز پایا جاتا ہے، اس لیے جب یہ کسی جانور کو کاٹتے ہیں تو وہ بھی ریبیز کیریئر ہو جاتا ہے، اور ان میں 100% جراثیم پائے جاتے ہیں. اس لیے جانور کا کھایا ہوا، مثلا اگر کسی مرغی کو بلی نے آدھا کھا کے چھوڑ دیا تو آپ کہیں شکر ہے آدھی بچ گئی، نہیں، وہ بھی نہیں کھائی جائے گی. الا ما زکیتم، ہاں جس کو تم پاک کر لو، یعنی ذبح کر لو. کہ ابھی دبوچا ہی تھا کہ آپ نے چھڑا لی اس سے اور ذبح کرنے سے سارا خون نکال لیا، یعنی ابھی صرف پروں تک ہی معاملہ تھا، جسم کے اندر تک سب کچھ نہیں گیا، اس نے کھایا نہیں اس میں سے کچھ. تو ایسی صورت میں تم اسے استعمال کر سکتے ہو. اب یہ ذبح کرنا جو ہے اس کی وجہ سے کیوں حلال قرار دیا؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کیسے ہیں یہ مسلمان جو اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے، خود مار کے کھاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ ذبح کر کے کھا لو، اور دوسرا یہ ہے کہ ذبح کرنے سے جانور کی شرح کٹتی ہے لیکن اس کے اعصاب برقرار رہتے ہیں. جانور کی مسل ٹون برقرار رہنے کی وجہ سے سارا خون باہر نکل جاتا ہے، جبکہ جھٹکے سے مارنے کی صورت میں اسپائنل کورڈ کا دماغ سے رابطہ کٹ جاتا ہے اور فوری طور پر مسلز ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا خون جسم سے باہر نہیں نکلتا. یہ جھٹکے اور ذبح میں فرق ہے. یہاں چونکہ کہا گیا کہ ذبح کر لو تم، تو ذبح کا طریقہ کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے، کیونکہ خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں. اس لیے کبھی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ مہمان آ جائیں اور گھر میں کوئی گوشت نہ ہو، ایسے علاقے میں ہو آپ جہاں فریزر اور فریج کی سہولت نہ ہو، لیکن آپ نے کچھ مرغیاں پالی ہوئی ہوں، تو ان کو پکانے کے لیے اگر آپ خود ذبح کرنے کا طریقہ سیکھ لیں اور کر لیں تو ایک فائدے کی بات ہے. بہرحال طریقہ یہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز دار آلے سے اس کے گلے کو اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹیں، یعنی رگوں کو خاص طور پر ٹٹول کے انہیں کاٹنا ضروری ہوتا ہے تاکہ خون باہر آئے، اور آلہ تیز دھار ہونا چاہیے. ایسی چھری نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ جسم پہ پھیر پھیر کے پھیریں اور وہ نہ گلا کٹے نہ اس کی جان چھوٹے. کتنا جانوروں کا خیال رکھا گیا، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جانور کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے کہ اس کو احساس نہ ہو. ذبح کے علاوہ نہر بھی جائز ہے، فصل لربک ونحر. نہر کیا ہوتا ہے کہ جانور کو کھڑے کر کے اس کے گلے پہ چھری ماری جاتی ہے جس سے اس کا خون نکل جاتا ہے، نرخرا اور خون کی رگیں کٹ جاتی ہیں. یہ اونٹ کے لیے ہوتا ہے اور سارا خون بہ جاتا ہے، کیونکہ اونٹ کو پکڑ کے لٹانا آسان کام نہیں، لہذا اس کو کھڑے کھڑے بھی ذبح کرنے کی اجازت دی گئی، اس کو نہر بولتے ہیں. الا ما زکیتم، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی جانور ایسا کہ جسے ذبح نہ کیا گیا ہو، خود مر گیا ہو یا چوٹ کھا کے مرا ہو، یا جس کا خون اس کے جسم کے اندر ہو، تو وہ نہ کھایا جائے، کیونکہ خون جراثیم کے لیے ایک اچھا کلچر میڈیم ہے، اس میں جراثیم کی افزائش تیزی سے ہوتی ہے. اور پھر انسان اگر وہ جسم کے اندر لے جاتا ہے اپنے تو بعض اوقات اس کے لیے سخت نقصان دہ ہو جاتا ہے. سانس کے رکنے کے بعد جسم کے اندر جو خون رہ جاتا ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں آکسیجن نہیں ہوتی، جس سے جسم کے اندر کے فاسد مادے موجود ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. چونکہ غذا کے انسان کے جسم پر اثرات ہوتے ہیں، اس کے اخلاق پر، اس لیے اس معاملے میں احتیاط برتنا نہایت ضروری ہے. وما ذبح علی النصب، اس کے علاوہ جو کچھ حرام کیا گیا وہ کیا ہے؟ آستانوں پہ ذبح کرنا، آستانوں پہ نصب. نصب نصب کرنے سے ہے، پتھر جو بتوں کے قریب نصب کیا جاتا ہے، ایک خاص جگہ بنائی جاتی ہے بتوں کے قریب جہاں دور دور سے جانور لا کے ذبح کیے جاتے ہیں بتوں کی خوشنودی کے لیے. لیکن مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو. ہماری زبان میں یعنی اردو میں اس کا ملتا جلتا لفظ آستانہ ہے، آستانہ یا استھان، جو کسی بزرگ یا دیوتا سے وابستہ ہو. بنیادی طور پر اس میں کانسیپٹ کیا ہے کہ اس جانور کو حرام قرار دیا گیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشی کے لیے ذبح کیا گیا، یعنی کسی بزرگ، کسی ولی، کسی بھی انسان کی خوشی کے لیے. بعض وقت لوگ ایسی جگہوں پہ لے جا کے ذبح کرتے ہیں، جب ان کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں. بھائی اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اس کو خاص طور پر کسی دوسرے شہر لے جانا، اور صرف دوسرے شہر نہیں کسی خاص قبر کے پاس لے جا کر اس کو ذبح کرنا، یہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے. وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرو، 500 سے. عربوں کے ہاں یہ بھی ایک رواج تھا، ازلام ظلم کی جمع ہے زے کے ساتھ، یہ ظلم کی، ظلم وہ تیر جس کے پر نہ لگائے ہوں، وہ تیر جس کے پر نہ لگائے گئے ہوں. ہوتا یہ ہے کہ خالی تیر کی شکل کی لکڑی عرب جاہلیت میں فال گیری کے لیے استعمال ہوتی تھی، ان لکڑیوں پہ لکھا ہوتا، جیسے آپ یوں سمجھیں جیسے وہ آئس کریم کھانے کی سٹک ہوتی ہے نا، وہ ذرا سائز چھوٹا ہوتا ہے ایک بڑا سائز، اسی قسم کی چپٹی لکڑی جو تیر کی شیپ کی، ایرو کی شیپ میں، اس پر کیا لکھا ہوتا تھا، ایک طرف جیسے کر لو افعال، دوسری طرف لکھا ہوتا تھا لا تفعل. اب کیا ہوتا کہ وہ بعض اوقات وہ فال لینے کے لیے اس کو پھینکتے تیر کو، پھر دیکھتے اٹھا کے کیا ہے، جیسے ٹاس کرتے ہیں آپ سکے کوائن کے ساتھ، بالکل اسی طرح کسی شخص کو جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا، مثلا یہ کہ میں یہ بزنس کروں کہ نہ کروں، اور وہ کیا کرے، استخارہ کرنے کی بجائے کسی خاص قبر پہ جائے، کسی بزرگ کی قبر پہ یا کسی خاص مقام پہ، اور وہاں اس قسم کے تیر رکھے ہوں اور دعا کر کے ان تیروں کو پھینک کے فال نکالے کہ کروں کہ نہ کروں، اور پھر اس پہ جو بھی نکل آئے اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھے. اگر اس میں نکلے کر لو تو جا کے کام کر لے، کہے کہ نہیں تو نہ کر. خود سے بتائیں کہ ان لکڑیوں کو کیا پتا کہ کسی کو کام کرنا چاہیے کہ نہیں، یا جس شخص نے ایسے ہی پھینکا تکے سے اس کو کیا پتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. اور اس میں آپ کو میں نے شاید وہ قصہ سنایا تھا طوطے سے فال لینے کا، اگر آپ کو یاد ہو، لاہور میں انارکلی بازار میں، اب بھی آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جب لیٹسٹ بھی میں نے دیکھا یہ نظارہ کہ ایک طوطے والا بیٹھا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی چھابڑی لگا کر، اور طوطا اس نے ایک طرح سے پالا ہوا ہے، یہ سدھایا ہوا ہے، اور کچھ کاغذوں کے اوپر کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، مثلا تم بہت بد قسمت ہو، تمہاری زندگی میں بڑا حادثہ ہونے والا ہے، یا کچھ اس طرح کی باتیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، شغلن طوطے سے قسمت معلوم کرنے جاتے ہیں، اور طوطا قسمت کیسے بتاتا ہے کہ پہلے آپ کچھ مخصوص پیسے، مثلا 5 روپے، طوطے والے کو دیں. طوطے والا ایک پلیٹ نکالے گا جس کے اندر مختلف کاغذ کی پڑیا رکھی ہوئی ہوں گی اس طرح مثلا. پھر وہ طوطے سے کہے گا, ہاں طوطے بتاؤ اس کی قسمت. طوطا اپنی چونچ سے ایک کاغذ اٹھا کر اس کو پکڑائے گا اور وہ کھول کر دیکھے گا اپنی قسمت, اور اگر اس میں لکھا ہو تم انتہائی بد قسمت ہو, تو وہ غمگین ہو کر وہاں سے چلا جائے گا. جی یہاں بھی ہوتا ہے. اچھا, یونیورسل ٹروتھ ہے. ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر ظہور احمد اظہر, تو انہوں نے کلاس میں ہمیں یہ لطیفہ سنایا. کہتے کہ میں ایک دن طوطے والے کے پاس گیا اور اسی طرح جب وہ پرچی اس میں سے اٹھانے لگا تو میں نے کہا نہیں طوطے والے, تم مجھے اس طوطے سے پوچھ کے بتاؤ کہ تمہاری قسمت کے دن کب بدلیں گے, تم کب تک اس حال میں بیٹھے رہو گے اس فٹ پاتھ پر. تو آپ دیکھیں کہ یہ بات عقل کو لگتی ہے کہ ایک طوطا ہماری قسمت بتائے, اور طوطے کو تو خبر بھی نہیں کہ اس چٹ میں کیا لکھا, طوطا تو پڑھنا بھی نہیں جانتا. خود ہی ہم نے لکھ لی چیزیں, خود ہی رکھ دی, خود ہی ان کو اٹھوایا اور خود ہی ان کے پیسے لیے اور خود ہی فیصلہ کر لیا. عقل کو بھی یہ بات نہیں لگتی, کہاں یہ کہ دین کے حوالے سے کچھ دیکھا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر ہمارے ہاں عام ہو چکی کہ شہر شہر میں وبا پھیلی ہوئی اور لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے, یہ مت کرو, یہ نہیں کرنا چاہیے. کیا؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. اسی طرح بعض اوقات جوئے میں بھی ایسی چیزیں استعمال ہوتی, جانور ذبح کرتے اور پھر تیروں کے ذریعے تقسیم کرتے کہ کس کو کتنا دیا جائے. مثلا اس پہ لکھا تھا آدھا, یہ لکھا جائے کچھ بھی نہ دو. تو اس طرح قسمتیں یعنی تقسیم کرتے کس سے؟ تیروں کے ذریعے. فرمایا ذالکم فسق. یہ سب کیا ہے؟ فسق, نافرمانی کے کام, گناہ کے کام ہیں. کون کون سے بھلا؟ مردار کھانا, خون, خنزیر کا گوشت, غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور, گلا گھٹ کے مرنے والا, ضرب کھا کے مرنے والا, اوپر سے گر کے مرنے والا, سینگ کھا کے مرنے والا, اور جس کو درندے کھا جائیں مگر وہ جس کو ذبح کیا گیا ہو, اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے, اور تیروں سے قسمت معلوم کرنا. یہ سب فسق کے کام ہیں, اللہ کی نافرمانی کے. ایمان والوں کو زیب نہیں دیتے, لیکن آج ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور ان میں سے کچھ کام پورے زور شور سے کرتے ہیں, اور اس کے جائز ہونے کی تاویلیں بھی کر لیتے ہیں. اور جہاں تک مردار کھانے کا تعلق ہے, خود تو نہیں کھاتے, ان کو بیچ ڈالتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض گوشت بیچنے والے مسلمان ملک کے اندر ہی مردار اور بیمار جانور بیچتے رہتے ہیں اور لوگوں کی صحت سے کھیلتے رہتے ہیں. ذالکم فسق. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کیوں مایوس ہو گئے؟ کیونکہ تم نے یہ سب شیطانی کام چھوڑ دیے. تمہارے کھانے پینے کے طور طریقے ان سے مختلف ہو گئے. تو ایک مسلمان اسی وقت ایک غیر مسلم کے لیے کھٹکتا ہے جب وہ اپنے ان شعائر کی پابندی کرتا ہے. اگر آپ کلمے کا ورد ہزار دفعہ روز کریں لیکن نان مسلمز کے ساتھ بیٹھ کے یہ حرام چیزیں کھائیں, تو ان کو آپ کی ذات سے کوئی شکایت نہ ہوگی. لیکن اگر آپ ان میں سے کسی چیز کو ریفیوز کریں تو آپ کو ریجٹ قرار دیں گے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. کافر تمہارے دین, تمہارے طریقوں سے مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ اب ایک دوسرے ہی راستے پہ چلیں گے, ہم ان کو اپنی طرف نہیں لا سکتے. گویا دوسرے لفظوں میں جو مسلمان شاعر اللہ کی پابندی کرتا ہے, اللہ کی بندشوں کی پابندی کرتا ہے, وہی اصل مسلمان ہے. کیونکہ عملی طور پر طریقوں کا مختلف ہونا ہی اصل اسلام ہے. ورنہ اگر آپ کے سب طور طریقے کافروں والے ہیں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ پھر کس چیز کا فرق ہوا؟